أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بات ہماری کلام جدید میں فصل دوبو میں پہنچی ہے، جس کا عنوان ہے خاص گاہ دین. خاص گاہ دین عربی میں اس کو منشأ دین کہا جاتا ہے. منشأ دین اس میں، اس فصل میں ہم نے جو بحثیں کرنی ہیں، اس کے اندر یہ بحث سوال اٹھایا جائے گا، پھر اس کا مختلف جوابات دیے جاتے ہیں. سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ دین کہاں سے آیا، انسان دیندار کیسے بنا. ابھی منشاء دین کے بارے میں ایک دو تفسیر کرتا ہوں، اس میں واضح ہو جائے گا کہ اس فصل کی ہویت کیا ہے. آیت اللہ جوادی آملی نے اپنی کتاب دین شناسی میں اس منشاء دین کی دو تین تفسیریں کی ہیں کہ جب ہم منشاء دین کہتے ہیں تو مراد کیا ہے اس سے. کہتے ہیں بعض اوقات منشاء دین جب کہا جاتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اصل دین کی علت کیا ہے، اس دین کو وجود میں لانے والا جو ہے وہ کون ہے، آیا اجتماع جامعہ ہے اصل دین کو. اصل دین کو وجود میں لانے والا آیا جامعہ ہے یا کوئی اور ہے، یا مثلا خدا ہے، یا اس طریقے سے، یا دین کو خارج میں لانے کے لیے جنہوں نے کوششیں کیا مثلا وہ قدرت مند طبقہ ہے. پڑھیں گے ہم سب کو، یہ سب کے الگ الگ نظریے ہیں. بالآخر پیدائش دین کی علت کیا ہے؟ یہ ایک معنی ہے منشاء دین کا، کہ اصل دین کی علت کیا ہے، پیدائش دین کی علت کیا ہے، آیا قدرت مند طبقہ ہے، جامعہ ہے، فرد ہے کوئی، یا خدا ہے جس طرح کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. بھارت دوسرا معنی جو آیت اللہ جوادی آملی منشاء دین کا کرتے ہیں اس کے اندر، وہ یہ کہ جب کہا جاتا ہے کہ منشاء دین تو مراد اس سے دینداری کی علت ہوتی ہے. پہلے معنی میں کیا تھا، اصل دین کی علت کیا ہے، لیکن دوسرا معنی جو منشاء دین کا کر رہے ہیں آیت اللہ جوادی آملی، فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات مطرح نہیں ہے ابھی کہ اصل دین کا خالق کون ہے، اصل دین کی پیدائش کی علت کیا ہے، بلکہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ دینداری کی علت کیا ہے، پذیرش دین، یہ لوگ دین کو جو قبول کر رہے ہیں اس کا انگیزہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، کیوں لوگ دین کو قبول کرنے کی طرف جا رہے ہیں، دینداری کی علت کیا ہے. یہاں مثلا پھر یہ کہیں گے آیا یہ جو آپ کے اندر انگیزہ موجود ہے دین کی طرف، یہ انگیزہ روانی ہے، آپ کے کیا ہے، نفس کی نفسانی ہے، عاطفی ہے، یا کیا ہے کوئی اجتماعی پہلو اس کے اندر پوشیدہ ہے، یا کوئی اور علت موجود ہے اس کی، کہ بررسی کریں گے اس کو. یہ دو معنی آیت اللہ جوادی آملی نے اپنی کتاب دین شناسی میں منشاء دین کے عنوان سے معنی کیے ہیں، کہ خاستگاہ دین و منشاء دین سے کیا مراد ہے. اس کتاب میں تفکیک نہیں کی انہوں نے کہ یہاں منشاء دین سے مراد جو ہے وہ اصل دین کی پیدائش ہے یا دینداری کی علت مراد ہے یہاں پر، بلکہ دونوں ہی کو مخلوط انداز میں ذکر کیا ہے، خاصگاہ دین کے عنوان سے ایک نظریہ ذکر کر رہے ہیں وہ اصل دین کی طرف اشارہ کر رہا ہے، دوسرے نظریے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ دینداری کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی یوں مخلوط انہوں نے ذکر کر دیا یہاں پر، معانی کو جدا کر کے نظریات کو الگ الگ نہیں ذکر کیا کہ فلانا نظریہ جو ہے وہ اصل دین کی علت کی طرف ناظر ہے اور دوسرا نظریہ جو ہے وہ دینداری کی علت کی طرف ناظر ہے۔ بہرحال ہم بھی زیادہ دقت میں نہیں جاتے، فقط عرض کر دیا کہ منشأ دین کے یہ معانی آپ کہیں مطالعہ کریں تو آپ کے لیے مطلب جب وہ مشکل نہ ہو۔ یہ بعض کلام جدید میں مہم بھی شمار ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کہ اس وقت غربیوں کے اندر بھی یہ بعض ابھی تک جو ہے وہ زندہ ہے کہ دین بالآخر آیا کیسے، ایجاد کرنے والا کون ہے اس کا، تو اس میں پھر غربی جو مفکرین ہیں انہوں نے مختلف نظریے دینا شروع کیے۔ پہلا نظریہ جو صاحب کتاب یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ ہے دین کی علت و دین کا سبب یا دینداری کی علت۔ اب میں زیادہ دقت نہیں کرتا اس کے اندر کہ یہ نظریہ دین کی علت بیان کر رہا ہے یا دینداری کی علت بیان کر رہا ہے، اس میں ابھی دقت میں نہیں جاتے، بلکہ ابھی ہم فقط نظریے پہ فوکس کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟
نظریے کے بارے یہ تو فائنل ہو جائے نا کہ یہ نظریہ دینداری کے بارے میں ہے یا خود اصل دین کے بارے میں،
دونوں کی طرف پلٹا سکتے ہیں آپ، جیسے پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ آپ دونوں کی طرف اس کو تفسیر کر سکتے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس صاحب کتاب نے شواہد کے ساتھ بات نہیں کی ہے کہ اس نظریے کا صاحب اصل دین کی طرف اس کو لے کر جا رہا ہے یا دینداری کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس نے فقط آ کر ایک نظریہ ذکر کر دیا ہے اور آگے گزر گئے ہیں اس کو۔ اب انسان اس صاحب نظریے کی کتابوں کا مطالعہ کرے، شواہد اکٹھے کرے کہ یہ کس معنی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرے۔ بہرحال در نتیجہ جو ہے دونوں کا ایک ہی ہے، فقط یہ کہ ایک تھوڑا سا منطقی طریقے سے فرق آ جاتا ہے، وائلا چاہے وہ اصل دین پہ بات کر رہا ہو یا دینداری پہ بات کر رہا ہو، جس میں بھی بات کر رہا ہو بات یہ ہے کہ دین کہاں سے آیا، مثلا دین کی طرف لوگ کیوں گئے ہیں مثلا۔ یہ بہرحال ایک ہے۔ پہلا نظریہ کیا ہے؟ خوف۔
مصنف
کا نہیں، مصنف کا نہیں ہے یہ، اب نظریہ شروع ہو گیا، مصنف کا نظریہ بعد میں آئے گا۔ ایک نظریہ جو پیدا اش دین کا ہے، صاحب نظریہ وہ صاحب کتاب نے، میں نے کہا یوں ذکر کیا ہے اس کو، پہلا نظریہ صاحب کتاب نے یہ ذکر کیا ہے۔
یہ نظریہ کس کا ہے؟ خوف والا۔
یہ خوف والے اس کے بہت سارے طرفدار ہیں، نام میں لکھوا دوں گا بعد میں۔ مثلا اس کا، اب ایک تو ان کا انگلش تلفظ کا مسئلہ بن جاتا ہے، وائلا ایک اس کا سب سے پہلے جو نظریہ جس نے دیا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ 94 یعنی 94 مسیح کے اندر ایک شاعر رومی، ہاں
تفسیر یہ کتاب ہے،
ہاں
اس میں لکھا ہوا ہے،
ہاں ہے اس میں، جی جی وہ اس میں
ہے،
جی جی شاعر رومی جو ہے تیتوس لوکر تیوس، یہ نظریہ اس کا سب سے پہلے اس نے اپنے شعر کے اندر یہ کہا تھا کہ ترس کیا ہے؟ نخستین مادر خدایان، خوف خداؤں کی پہلی ماں ہے، نخستین مادر خدایان، یہ اس نے نظریہ دیا تھا اپنے شعر کے اندر، شعر کے انداز میں اس نے اس کو تاکید کی تھی۔ اس کے بعد پھر غربیوں کے اندر یہ نظریہ جو ہے بعد میں رائج ہو گیا، جس کے اندر مثلا ڈیوڈ ہیوم شامل ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اب اس کا تلفظ جو ہے وہ فروید کریں یا فرویڈ کریں، اب یہ تلفظ کے ساتھ ہیں، کون سا
دوسرا
نا نظریہ نہیں، اس کے طرفدار جو ہیں ڈیوڈ ہیوم ہے، اس کے بعد زیگمنڈ فروید یا فروئیڈ، آپ جو بھی تلفظ کریں اس کو، یہ ہے۔ اور اس کے بعد معاصرین میں سے یعنی 1970 میں یہ بندہ فوت ہوا، برٹرینڈ رسل، یہ بہت معروف مفکر غرب کا گزرا ہے، انگلینڈ کا مفکر تھا، یہ معاصر ہے، یعنی 1970 میں فوت ہوا ہے۔ یہ تقریباً جتنے بھی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دین کی علت و پیدائش کا سبب خوف، کس سے خوف؟ حوادث طبیعی۔ حوادث طبیعی کون؟ مثلاً زلزلہ آ جاتا تھا، طوفان آ جاتا تھا، بارشیں اتنی زیادہ آ جاتی تھیں، اور اس قسم کی جو آفتیں نازل ہوتی تھیں، ان آفتوں سے ڈر کر دین کی طرف چلے گئے۔ کیسے؟ فروید نے یا فروئڈ نے اس کو اس طریقے سے تبیین کیا، کہتے ہیں انسان کے اندر چار قسم کے عوامل پائے جاتے ہیں جن سے وہ ناراحت ہوتا ہے۔
کس نے کہا؟
فروئڈ نے۔ چار چیزوں سے وہ ناراحت ہوتا ہے انسان، چار ایسے عامل موجود ہیں جس سے انسان ناراحت ہوتا ہے، جس سے انسان کیا ہے، مضطرب یا ناراحتی، اس کے اندر نگرانی ایجاد ہوتی ہے۔ پہلی چیز جس کی وجہ سے وہ ناراحت ہوتا ہے، تمدن ہے۔ کیوں ناراحت ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ انسان کے اندر بہت سارے تمایلات پائے جاتے ہیں، بہت ساری خواہشات پائی جاتی ہیں جس کو انسان پورا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن تمدن جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ تمدن چونکہ قوانین رکھتا ہے اپنے اندر، اصول و ضوابط و رسوم زندگی اپنے اندر رکھتا ہے، تو جو انسان جس تمدن میں زندگی گزار رہا ہو وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، تو اب حتماً بعض انسان کے تمایلات جو ہیں وہ تمدن کی وجہ سے سرکوب ہو جائیں گے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، اسلامی معاشرہ و تمدن اسلامی، اس کے اپنے اصول و روش ہیں۔ انسان کے اندر مختلف جو ہے وہ خواہشات پائی جاتی ہیں، اب جو اسلامی تمدن میں زندگی گزار رہا ہو اور اس کے اندر بہت سارے تمایلات ہوں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی ہر خواہشات اسلامی تمدن میں پوری ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ بعض اس کی خواہشات جو ہیں وہ قوانین اسلامی کے مخالف ہوں گی، اور قوانین کبھی بھی اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو چونکہ انسان کے یہ امیال و خواستہ و آرزوئیں و اس کی جو آرزو وغیرہ ہے یہ سرکوب ہوتی ہے، تو وہ اس تمدن سے ناراحت ہوتا ہے، ناراحتی اس کے اندر ایجاد ہوتی ہے انسان کے اندر۔ دوسری چیز جس سے انسان ناراحت ہوتا ہے، فروئڈ کہتا ہے، وہ لوگ ہیں۔ لوگوں سے کیوں ناراحت ہوتا ہے؟ لوگوں سے اس وجہ ناراحت ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قوانین و اصول تمدن کو اپنے پاؤں تلے روندے گا، تو اس تمدن میں زندگی گزارنے والے لوگ کیا کریں گے؟ اس کی مخالفت کریں گے، اس کو روکیں گے، اس کے آگے دیوار کھڑی کریں گے کہ وہ قوانین کے خلاف چل کے اپنے امیال، اپنے خواستہ، آرزوئیں، اپنی وشز جو ہیں یہ پوری کرے، ایسا نہ کرے وہ اس کو۔ تو لہذا وہ لوگوں سے بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ چونکہ میرے، اب جیسے آپ دیکھ لیں، مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے شاید مثال سامنے موجود ہے ہر گھر کے اندر۔ مثلا جب بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے تمایلات موجود ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی اپنے آرزوئیں پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن والد دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے تجربے کے ذریعے کہ یہ بچہ فلاں آرزو کے اندر اپنی، فلاں جو اس کے اندر تمایل پایا جاتا ہے غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، یہ بگڑ جائے گا، یہ خراب ہو جائے گا، اس کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، تو وہ روکتا ہے اس کو. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بیٹے کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے باپ کی نسبت. ایسا یا نہیں؟ یعنی ایک ایسا دور آتا ہے بچے کے اوپر کہ وہ اپنے باپ سے ایک قسم کی نفرت کرتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے جب بیٹھا ہوتا ہے محفلوں کے اندر کہ میرا والد ایسا ہے، مجھے فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا دیتا. اسی طریقے سے یہ کہتا ہے کہ یہ فرویڈ کہتا ہے کہ لوگوں سے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے، پھر متنفر ہو جاتا ہے، ناراض ہوتا ہے ان سے. تیسری چیز کے جو بہت ہی مہم ہے، اور یہی ہمارا شاہد مثال یہی بنے گا اور یہ دین کو اس کی طرف پلٹائے گا، وہ یہ ہے کہ خود طبیعت سے ناراحت ہوتا ہے، اس جہان مادی و جہان طبیعت سے ناراحت ہوتا ہے انسان. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر آفات موجود ہیں، کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی طوفان آ رہا ہے، کبھی بیماریاں آ رہی ہیں، کبھی کچھ آ رہا ہے، یہ ساری آفات ہیں. اور جب آفات انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں تو انسان حتماً طبیعی ہے کہ وہ ناراحت ہوتا ہے. طبیعت اور چوتھی چیز کے جس سے وہ ناراحت ہوتا ہے وہ مرگ ہے، موت. اب فرویڈ کہتا ہے کہ انسان نے پہلے دو جو ناراحتیاں تھیں اس کا حل تو نکال لیا، مثلا تمدن اور لوگوں سے جو اس کی نہیں بنتی تھی اس کو وہ مثلا اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے، دشمنی کے ذریعے، کینے کے اظہار کے ذریعے وہ کیا کر لیتا ہے، اپنی اس ناراحتی کو ختم کرنے کی کوشش کر لیتا ہے. تمدن کے خلاف بغاوت کر دے گا، انسانوں کے خلاف مثلا کینہ اور توزی اور دشمنی کا اظہار کر دے گا، مثلا کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کو رائے حل پیدا کر لیتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے ان سے نبڑنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب طبیعت کے اندر آتا ہے تو طبیعت کے اندر دیکھتا ہے کہ میں اب کیسے اس سے چھٹکارا پاؤں، یہ جو خوف میرے اندر پیدا ہو کہ زلزلہ آ کے میری زندگی برباد کر دے گا، کوئی اور آسمانی آفت یا زمینی آفت آ گئی، بیماری آ گئی، تو یہ زندگی میری خراب کر دے گا، میرے تمایلات کے آڑے آ جائے گا، تو میں کیسے بچوں اس سے، اس کا اس کے پاس کوئی رائے حل موجود نہیں تھا. تو چونکہ اس کے اندر ہمیشہ سے یہ خوف موجود تھا، اس نے اس خوف سے بچنے کے لیے، اس خوف سے آرام پانے کے لیے وہ قائل ہو گیا ایسی طاقتوں کا کہ جو ماوراء طبیعت ہیں. وہ قائل ہو گیا کہ زلزلہ کسی ایک ایسی طاقت کے ذریعے آتا ہے کہ جو اس کی دسترس سے باہر ہے، آفتیں نازل کسی ایسی ذات کی طرف سے یا طاقت کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جو اس کی دسترس سے باہر ہے. اس نے ان تمام آفتوں و حوادث طبیعی کو ان کی طرف نسبت دینا شروع کر دیا. اور نسبت دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس نے جب نسبت دے دی کہ ایک کوئی جاندار ہے ہم سے بالا تر کہ جو ان آفتوں کو نازل کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان پھر کوشش کرے گا کہ بعض اعمال و رسومات کے ذریعے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ اب جب اس نے تمام حوادث طبیعی کو نسبت دے دی ہے ایک طاقت یا مختلف طاقتوں کی طرف، تو اب جب وہ جانتا ہے کہ وہ طاقتیں جاندار بھی ہیں، شعور بھی رکھتی ہیں، تو اب وہ اپنے آپ کو آرام کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. جب وہ راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو مختلف اعمال انجام دے گا، مختلف رسومات وجود میں آئیں گی. آپ دیکھ لیں کس طریقے سے یہ دین کو تفسیر کر رہا ہے، ہم خود دین کو، ہم شریعت کو. हाँ भाई, लेकर यही आता है कि तबीयत से खौफ है कि जो उसको दीन की तरफ लेकर गया है। उसने खुदा बनाया, क्यों खुदा बनाया? क्योंकि वो डरता था, खौफ था उसके तबीयत के अंदर, तबीयत की वजह से, हवादिस तबीई की वजह से उस खौफ से बचना चाहता था। उस खौफ से बचने के लिए उसने क्या किया, इन हवादिस को निस्बत दे दी बाज़ ताकतों की तरफ के जो शऊर रखती हैं। दूसरा काम जो उसने किया फिर निस्बत देने के बाद, उन ताकतों को राजी करने के लिए फिर बाज़ आमाल भी अंजाम दिए। तो इनको आप अगर जमा कर लें तो वो किसका नाम पैदा कर गई बाद में, दीन का। दीन में अब इसी के कायल हैं कि खुदा है और खुदा की शरीयत है। कहते हैं ये इंसान का तवाहुम इस तरीके से बना है और दीन वजूद में आया है इस तरीके से। ये फ्रॉइड का नजरिया, उसकी तबयीन है कि जो खौफ के बारे में इन्होंने बयान किया। इसमें फिर मसलन इन्होंने मुख्तलिफ इबारतें जिक्र की हैं किताब के अंदर, मसलन डेविड ह्यूम कहता है कि यहां पे इन्होंने यूं इबारत उसकी नकल किया, बल्कि अज निगरानी डेविड ह्यूम बार इन बावर अस के आन से अमलन तहकुक याफ्ते आज सरे खिरदमंदी न बूदे। यानी जो कुछ आजकल आपको जामए के अंदर नजर आ रहा है वो अकलमंदी की वजह से नहीं है। हमने तहकीक की है, तहलील की है, जो लोग भी दीन के कायल हुए हैं वो अकल की वजह से कायल नहीं हुए, अकलानियत की वजह से कायल नहीं हुए, बल्कि आज निगरानी दरबारे रुईदाद हाई ये जिंदगी व आज बीम हा व उम्मीद हाई के अंदिशे आदमी रब तकाबू मी अंगीजद सचश्मे गिरफ्तार। बल्कि ये जो हवादिस तबीई उसके अंदर जिंदगी के अंदर आ जाते हैं, बहुत सारे इसके अंदर खौफ पैदा हो जाते हैं मुख्तलिफ चीजों की निस्बत, ये खौफ सबब बना है कि इंसान क्या करे, दीन की तरफ तवज्जो करे। फ्रॉइड का मुख्तलिफ आप अंदर था। इसी तरह बर्टेंडर रसल जो है ये भी यही कहता है कि आदमी दीन जो है वो जाएदाए तर्स है, यानी खौफ से पैदा हुआ है। ये तकरीबन नजरिया था कि जो खौफ को आमिल समझते हैं दीन की पैदाइश में। अब नकद, अब इसके बाद हम नकद करते हैं, नकदो बर्रसी। साहिब किताब ने पहला जो नकद यहां पर जिक्र किया है वो ये कि वो कहते हैं कि इन लोगों ने, इन मुफक्किरीन गर्बियों ने चूंकि फितरी अंगीजे को खुराफात समझा हुआ है, गलत समझा हुआ है, इस वजह से अब चूंकि जब फितरी अंगीजा एक मुहिम अंगीजा है जो कि इंसान के अंदर पाया जाता है, वो जब नहीं मानते उसको तो हतमन फिर कोई दलील अपनी तरफ से गाड़ के लेकर आएंगे। तो लिहाजा इसी तरीके से एतिकाद बे खुदा और मफाहिम दीनी को क्या करते हैं, मसलन नहुसत शुमार करते हैं, यानी असलन कबूल नहीं करते, वो समझते हैं सब मोहूम और खुराफात है ये सब कुछ। यानी पहले उन्होंने अपना पिशफर्ज बनाया हुआ है, पहले एक असले मुसल्लम अपने जेहन में रखी हुई है कि दीन व मफाहिम दीनी सब क्या है, खुराफात हैं। जब उन्होंने ये मान लिया फिर इन खुराफात की इल्लत तलाश करने लग गए कि दीन चूंकि खुराफा है, मफाहिम दीनी चूंकि खुराफा है, बस अब इसकी इल्लत हम तलाश करें कि इनकी इल्लतें क्या हैं। फिर उसके बाद ये चूंकि अपने उस غلط ذہنیت کی وجہ سے پھر غلط علتیں گھڑنا شروع ہو گئے، کوئی خوف کی طرف گیا، کوئی باقی نظریات کی طرف، جو بعد میں پڑھیں گے جا کر. بس پہلا جو نقد یہاں پر کرتے ہیں وہ یہ کہ انسان کے اندر ایک گرائش خدا نے رکھی ہوئی ہے، ایک انگیزہ رکھا ہوا ہے کہ جس کو فطرت کہا جاتا ہے. آپ نے چونکہ فطرت کو نادیدہ لے لیا ہے، چشم پوشی کر لی ہے اس سے، غفلت برتی ہے اس سے، تو لہٰذا آپ اس قسم کی تاویلات کی طرف چلے گئے ہیں کہ جو کہ درست نہیں ہے. اگر انسان انگیزہ فطرت و گرائش فطری کی طرف توجہ کرے تو اس قسم کی کیا ہے ضرورت ہی نہیں ہے علتوں کو تلاش کرنے کی طرف.
انسان کی کہتی ہے کہ دین
کی طرف، ہاں یہ ہم سب سے آخری نظریہ کے جو کہ ہمارا نظریہ ہے حقیقی نظریہ کہ دین دین فطرت ہے، یہ وہاں پر تبیین کریں گے جا کر، تو یہ وہاں پر تبیین کریں گے. بہرحال توجہ دلانے کی یہ بات تھی کہ انہوں نے یہ کیوں اس قسم کی بے بنیاد سی دلیلیں گھڑ رہے ہیں، اس کی وجہ بیان کی ہے. کیونکہ انہوں نے جو اصل عامل تھا دین کا فطرت کے نام سے، اس کو نادیدہ لیا ہے، اس سے غفلت برتی ہے، اس سے بھی توجہ ہی کی ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس قسم کی علتوں کو گھڑا. بس یہ ایک مطلب جو ہے وہ بیان ہوا. دوسرا نقد جو ہمارا اکثر نظریوں پہ ہوگا، یعنی آپ جو سمجھے کہ مشترک نقد ہے، رد ہے مشترک، تمام نظریوں پہ وارد ہوگا، وہ یہ کہ ممکن ہے کہ آپ کے کسی علاقے میں یا کسی زمانے کے اندر یا کسی منطقے کے اندر دین کا عامل خوف ہو، لیکن یہ تلازم آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ چونکہ اس منطقے، اس علاقے اور اس ملک کا دین جو ہے وہ خوف کی وجہ سے، پس تمام دنیا کے ادیان جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. یہ عمومیت آپ نے کہاں سے لیا؟ اگر آپ کے پاس دلیل موجود بھی ہے تو ایک علاقے کی دلیل موجود ہے آپ کو. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ ایک علاقے کے دین کی تحلیل کریں جو کہ خوف کی وجہ سے، اور پھر پوری دنیا کے اوپر حکم لگا دیں کہ اسلام بھی خوف کی وجہ سے ہے، یہودیت بھی خوف کی وجہ سے ہے، عیسائیت بھی خوف کی وجہ سے ہے، اور جتنے بھی ادیان موجود ہیں سارے خوف کی وجہ سے ہیں. یہ تعمیم آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے. یا تو آپ تحقیق بررسی سب کی کریں کہ ہم نے سب ادیان کا جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے اور ان کا یہ خوف نکلا ہے اس میں سے.
اس کا شروع میں ہم کیسے لکھ پائیں گے کہ مثلا اگر کسی ملک کا یا کسی منطقے کا
منطقے کا مثلا دین خوف کی وجہ سے ہے تو اس کو تعمیم دینے کی کہاں سے آپ کو جرأت آئی ہے؟ کس نے اجازت دی ہے؟ تعمیم آپ تب دے سکتے ہیں کہ جب آپ نے تمام ادیان کا دقت سے مطالعہ کیا ہو اور کہا ہو کہ مثلا ہم نے یہ شواہد اکٹھے کیے ہیں کہ یہ خوف کی بنیاد پہ قائم ہے. آپ نے ایک جامع، آپ جتنے بھی غربیوں کے مطالعہ کر لیں، ان کی دین کے بارے میں جو باتیں موجود ہیں وہ فقط اپنے علاقے جس کے اندر زندگی گزارتے تھے اس میں تحقیق کی ہے، جس ملک میں زندگی گزارتے تھے اس کی تحقیق کی ہے، اس کے علاوہ وہ زیادہ تحقیق انہوں نے نہیں کی ہے. بس دوسرا نقد یہ تھا کہ آپ نے اگر کسی ایک کونے میں دین ترس کا نتیجہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے ادیان جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے. مثلا ایک غربی مفکر، وہ آ کر، یہ بھی معروف ہے غربی مفکر، وہ حتیٰ اس نظریے کی مخالفت کرتا ہے. وہ آ کر مثلا صفحہ نمبر 28 پہ مصنف اس کی عبارت کو نقل کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے قاعدہ معروف ترس نخستین آفریدگار خدایان در جہان بودے، یہ جو قاعدہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ اس جہان کے جو خدایان پیدا ہوئے ہیں اس کا عامل خوف ہے، ترس ہے، قاعدہ ای است کہ با ہیچ مشاہدے عینی از واقعات موجود تو جی نامی شود. یعنی ہمارے پاس جتنی بھی واقعات عینی موجود ہیں اس کے ذریعے اصلاً قابل توجیہ نہیں ہیں. ہم کیسے توجیہ کریں آ کر؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جتنے ادیان کا بھی مطالعہ کر لیں آپ کو ایک دن بھی ایسا نہیں ملے گا جنہوں نے خوف کی وجہ سے یہ کام کیا ہو، اور جتنی بھی ہمارے پاس واقعات عینی موجود ہیں. بس یہ خود غربیوں کی طرف سے بھی نقد ہو گیا کہ وہ بھی قبول کرتے ہیں بعض مفکرین کے یہ نظریہ باطل ہے. और तीसरा नागदेश के ऊपर क्या होगा, वो ये कि देखें एक मर्तबा खौफ इल्लत दीन है और एक मर्तबा दीन के अंदर अगर इंसान चला जाता है तो खौफ फायदा दीन के तौर पर होता है। फर्क है इनके अंदर। मसलन फायदा दीन कैसे, मसलन आप देख लें हमारे खुद रिवायात व आयात के अंदर इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि जब इंसान के अंदर खौफ किसी चीज का पैदा होता है तो वो क्या होता है, खुद ही खुद खुदा की तरफ मुतवज्जे होता है। जैसे हमारे पास एक आयत भी मौजूद है कुरान ने हिकायत की है कि इंसान अगर कश्ती में सवार हो और कश्ती किसी भंवर में फंस जाए और बचने की उम्मीद ना हो तो एक जात की तरफ हतमन उसकी उम्मीद रहती है, लेकिन जब वो किनारे पे पहुंच जाता है तो फिर मुशरिक हो जाता है। ये आयत का मफहूम जो मेरे ज़हन के अंदर है। तो अब यहां पर क्या है, हम यहां दीन के अंदर खौफ को बेउनवाने फायदा लेते हैं, यानी हमने पहले अदिल्ला अकलिया के जरिए अंगीजा फितरी के जरिए साबित कर दिया है कि खुदा है, इस कायनात का कोई खालिक है, लेकिन इंसान अपने मादी जिंदगी की वजह से बाज औकात गफलत कर जाता है खुदा से, और ये खौफ है आकर जो कि इंसान को दोबारा उस अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे करता है। ना ये कि खौफ आकर खुदा को ईजाद करता है या दीन को ईजाद करता है, ऐसा नहीं है। बात बात हुई है। बस ये एक नजरिया था कि जो पैदाइश दीन में जिक्र हुआ और उसका रद्द भी कर दिया। दूसरा नजरिया जो जिक्र होता है पैदाइश दीन के लिए वो जहालत है, जहल है। किससे जाहल होना, जहालत जहालत होना, इल्ल वाकई से एक हादसा रूनमा हुआ है उसकी इल्लत वाकई मालूम नहीं है, चूंकि इल्लत मालूम नहीं है जहालत है उस इल्लत की निस्बत, तो ये साहिब नजरिया वो ये कहता है कि बस ये जहल मुझे बना आकर के खुदा तसव्वुर में आए इंसान के और वो खुदा को पैदा करे, यानी वो खुदा की तरफ निस्बत दे और खुदा का नाम लेना शुरू कर दे आकर। इस नजरिए का जो बयान किया है और उसके नाम से जिक्र होता है वो है अगुस्त कॉन्ट। एक हमारे पास इन्होंने फारसी तलफ्फुज़ इसका यूं है अगुस्त कॉन्ट, एक हमारे पास कांट है एक कुंत है, दोनों में फर्क है, दो अलग अलग बंदे हैं ये कुंत और कांत, ये दो अलग मुफक्किर हैं, लिहाजा ये खलत नहीं करना मुतालए के अंदर कहीं अगर इस तरीके से कुंत लिखा हुआ तो ये अलग है और इससे कांत लिखा हुआ तो ये अलग है, तलफ्फुज भी दोनों के अलग अलग हैं, लिहाजा ये खलत नहीं करना कि एक ही शुमार नहीं करना है इसको। ये नजरिया किसका है, इस अगुस्त कॉन्ट का है, ना कि कांट का।
क्या नजरिया ये
ना, जहालत जहल जहल अज इलल वाकई,
यानी जहालत की वजह से।
हाँ मैं तबीन करता हूं अभी। ये अगुस्त कॉन्ट आकर ये कहता है कि अंदीशाए बशरी के ऊपर तीन मरहले जुदा जुदा आते हैं, इंसान के अंदीशे इंसान की फिक्र इंसान के अक्ल पर क्या है, तीन किस्म के मराहल जो कि मुतमायज हैं वो इंसान के ऊपर आते हैं। पहला मरहला जो साहिब किताब ने उनवान दिया है مرحلہ ربانی یا مرحلہ تخیلی، دونوں تعبیریں ہیں، مرحلہ ربانی یا تخیلی. یعنی انسان ابھی تخیل کے مرحلے میں ہے، خیال کے مرحلے میں ہے، ابھی عقل اور تعقل کے مرحلے میں نہیں ہے. یعنی آپ یوں کہیں کہ ابھی انسان بچہ ہے، کودک ہے، اس کا ابھی طفولت کا زمانہ گزر رہا ہے. طفولت کے اندر اور بچگی کے اندر بچہ تخیل رکھتا ہے، نہ کہ عقل. ہر چیز کو تخیل کے ذریعے سوچتا ہے، تخیل کے ذریعے انجام دیتا ہے، نہ کہ عقل کے ذریعے، کیونکہ عقل ابھی اس کی پروان نہیں چڑھی. تو کہتا ہے انسان کا پہلا مرحلہ تخیلی مرحلہ ہے، جو کہ دوران کودکی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ بچے کا مرحلہ ذکر، نہ، انسان خود جو بڑا ہے اس کی فکر طفولت سے شروع ہوتی ہے اور تین مرحلے طے کرتی ہے. پہلا مرحلہ اس کا طفولت کا ہے، دوسرا مرتبہ اس کا عقل کا ہے، اور تیسرا مرحلہ اس کا علم و تجربے کا ہے. یہ ابھی بیان ہوگا اس میں. بس پہلا مرحلہ تخیل کا ہے. تخیل میں آ کر انسان کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں اس تخیل کے مرحلے میں بھی تین مرحلے پیدا ہوتے ہیں انسان کے اوپر. پہلا مرحلہ جو تخیل میں انسان کے اوپر آتا ہے وہ یہ کہ انسان جو بے جان اشیاء دیکھتا ہے ان کو جاندار سمجھنے لگتا ہے. مثلا درخت ہے، وہ قائل ہو جاتا ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ روح رکھتا ہے، یہ جاندار ہے. اسی طریقے سے اور بھی کوئی غیر جاندار چیزوں کو دیکھے تو ان کو جاندار جو ہے وہ فکر کرنے لگتا ہے. اور دوسرا مرحلہ جو اس مرحلے تخیل کے اندر ہے وہ یہ کہ اس سے بالاتر چلا جاتا ہے. پہلے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو درخت ہے اس کے اندر روح موجود ہے، لیکن بعد میں کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ان جنگل کے اندر مثلا ہے، موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسی عام روح موجود ہے کہ جو ان درختوں کو ادارہ کر رہی ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے مرحلہ تخیل کا. پہلے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہر شے جو ہے وہ روح رکھتی ہے. پھر سے بالاتر جا کے کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے ایک ایسی عام روح موجود ہے جو کیا کرتی ہے، ان سے باہر ہے اور ان کو ادارہ کر رہی ہے. تو لہذا یہاں سے متعدد خدا جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں. تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ تیسرے مرحلے میں یہ شرک کو توحید کی طرف پلٹا دیتا ہے. پہلے تو کیا تھا، مختلف خدا سامنے آ گئے. مثلا درختوں کو دیکھا تو کہا کہ درختوں کی ایک روح عام ہے کہ جو تمام درختوں کو ادارہ کر رہی ہے، خدائی جنگل ہو گیا. پھر دریا کے اندر دیکھا، اس نے کہا دریا کو ایک روح ادارہ کر رہی ہے جو خدائی دریا بن گیا. دوسرے مرحلے میں یہی کر رہا تھا وہ، ایک ہر چیز کے جو صنف تھی اس کی ایک روح عام کا قائل ہو رہا تھا اور اس روح عام کو نسبت دے رہا تھا اس کی صنف والوں کو. مثلا خدائی جنگل جنگل کا ہے، خدائی دریا دریا کا ہے، اور اسی طریقے سے باقی. اب خدا بہت زیادہ تھے. لیکن تیسرے مرحلے میں جو تخیل کا ہے اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ ان تمام خداؤں کے اندر ایک پیوند و ارتباط ایجاد کر دیتا ہے اور خدائے واحد کا قائل ہو جاتا ہے، جس طرح کے یہ ادیان توحیدی ہیں. انہوں نے سب کو کیا کر دیا؟ ایک کے ساتھ ان کے درمیان ارتباط قائم کر دیتا ہے. ان یوں کہہ لیں کہ ان تعدد خدایان کو پلٹا دیتا ہے واحد خدا کی طرف، یعنی توحید کا قائل ہو جاتا ہے، جس طریقے سے ادیان توحیدی آ کر قائل ہوئے ہیں. بس ادیان توحیدی مرحلہ تخیل کا تیسرا مرحلہ ہے. یہ انسان کے اوپر پہلا مرحلہ گزرتا ہے جس کو مرحلہ تخیلی اور طفولت کا زمانہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو انسان کے اوپر گزرتا ہے وہ ہے مرحلہ فلسفی و تعقلی. یعنی کیا مراد؟ انسان اب اپنے تخیل سے باہر آ گیا ہے. پہلے انسان تخیلی نا فلسفی یا تعقلی، عقل سے تعقلی. پہلے مرحلے میں انسان کیا کر رہا تھا؟ جب کوئی حادثہ رونما ہوتا تھا، زلزلہ آتا تھا، طوفان آتا تھا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں مثلا خدا کی طرف سے یہ حادثہ ہوا ہے، چونکہ علت نہیں پتہ تھی طوفان کی، چونکہ علت نہیں پتا تھی مثلا بارش کی، جو بھی حادثہ رونما ہوتا، چونکہ علت معلوم نہیں ہوتی تھی، نسبت دے دیتے خدا کی طرف کہ یہ خدا کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. لیکن جب اس کی فکر نے رشد کیا اور مرحلہ تعقل کے اندر آیا، یعنی اپنی جوانی میں آیا، تو اس نے علل کشف کرنے شروع کر دیے. زلزلہ آتا ہے تو اس کی علت یہ ہے. مثلا اگر کوئی نشہ آور چیز پی لے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. اب اگر مرحلہ تخیل میں جائیں تو وہ فیصلہ یہ کریں گے کہ یہ خدا نے کیا ہے، اس کو بے ہوش خدا نے کیا ہے. لیکن جب یہ مرحلہ تعقلی و فلسفی میں آ جائے تو وہ کیا تحلیل کرے گا؟ وہ تحلیل یہ کرے گا کہ اس کے اندر، اس یہ جو اس نے مایا پیا ہے، اس کے اندر چونکہ مست کر دینے والے ذرات موجود تھے تو لہذا یہ مست ہو گیا ہے، بس خدا کی طرف نہیں جائے گا. وہ اس کو علت مل گئی ہے، خدا کی طرف نسبت، خدا کی طرف جانا اس نے تب تھا کہ جب کیا ہے اس کو علت معلوم نہ ہوتی، لیکن اب اس کو علت پتہ چل گئی ہے، بس علت کی طرف نسبت دے گا، نہ کہ خدا کی طرف نسبت دے گا. بس مرحلہ تعقلی و فلسفی کیا ہے؟ کشف علل ہے، حوادث طبیعی کی علتوں کو کشف کرتا ہے اس مرحلے کے اندر. اور تیسرا اور آخری مرحلہ جو انسان کے اوپر گزرتا ہے وہ ہے مرحلہ علمی. اس کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ تجرباتی کہہ لیں اس کو. اس میں آگے وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں آ کر نہ تو وہ حوادث طبیعی کی کو خدا کی طرف نسبت دیتا ہے، اور نہ ہی وہ کیا ہے کشف علل کے در پہ ہوتا ہے، بلکہ وہ تجربے کے ذریعے اس کی کیفیت کو کشف کرنے کے پیچھے ہوتا ہے. وہ کیوں کے پیچھے نہیں ہوتا کہ یہ زلزلہ کیوں آیا، کس کی وجہ سے آیا، اس کے پیچھے نہیں ہوتا وہ اس مرحلے میں. وہ اس مرحلے میں اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ یہ کیسے آیا، کیسے رونما ہوا، اس کی کیفیت کے پیچھے ہوتا ہے. وہ ارتباط قائم کرتا ہے کہ مثلا جیسے مثال دیے نشے کی، پہلے مرحلے میں جب مواد مخدر یا مثلا بے ہوش کرنے والی چیز پیتا تھا، وہ انسان کیا کرتا تھا، تخیل والا مرحلہ، تخیل والا، وہ کہتا تھا خدا نے کیا ہے. مرحلہ فلسفی کے اندر کیا کہتا تھا؟ چونکہ اس کے اندر عناصر موجود ہیں بے ہوش کرنے والے، لہذا یہ بے ہوش ہو گیا تھا. تیسرے مرحلے میں آ کر وہ یہ نہیں کام کرے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ ان کے درمیان لازمہ کیا ہے کہ انسان جب عناصر بے ہوش کنندہ جو ہے اس کو پیے تو وہ بے ہوش ہوتا ہے، ان کے درمیان آپس میں کیا تلازم برقرار ہے، ان چیزوں کے پیچھے وہ ہوتا ہے. اور یہ سمجھتے، یہ اگسکون کہتا ہے یہ بالاترین مرتبہ ہے انسان کے تفکر کا، یعنی تجربے تک پہنچ جانا، اپنی تجربی زندگی تک پہنچ جانا، علمی زندگی تک پہنچ جانا، یہ بالاترین مرتبہ ہے. بہرحال یہ جیسے مثلا انہوں نے متن کے اندر دو مرحلے، دوسرے اور تیسرے مرحلے میں فرق کیا ہے کہ تیسرے مرحلے میں آ کر چرائی کی جگہ چگونی کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ میں نے اردو میں تلقین کر دیا ہے، چرائی یعنی کیوں، چگونگی یعنی اس کی کیفیت کیسے رونما ہونا ہے. اور پھر یہاں پہ انہوں نے مثال بھی دی ہے جو کہ میں نے توضیح دے دیا ہے ان کو. بس نتیجہ کیا نکلا اس تحلیل کا؟ نتیجہ یہ نکلا اگست کون کہتا ہے کہ انسان جب پہلے مرحلے میں ہوتا ہے تو خدا کی طرف توجہ کرتا ہے، خدا کو اپنے ذہن میں خلق کرتا ہے، خدا کی طرف حوادث طبیعی کو نسبت دیتا ہے. لیکن یہی بشر اگر اپنے فکر کے اندر رشد کرنا شروع کر دے، چاہے وہ مرحلہ فلسفی میں پہنچے یا علمی میں پہنچے، اس صورت میں آ کے وہ خدا کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. کیوں؟ اس وجہ سے وہ جاہل ہونے کی وجہ سے حوادث طبیعی کو نسبت دے رہا تھا خدا کی طرف. لیکن اب تو اس کی وہ جہالت برطرف ہو گئی ہے، اس کو علت پتہ چل گئی ہے، زلزلے کی علت کیا ہے، طوفان کی علت کیا ہے، وہ ان علتوں کو روکنا شروع کرے گا. مرحلہ علمی میں آ کر وہ کیا کرتا ہے، ان علتوں پر کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کنٹرول کو وہ سیکھتا ہے آ کر. تو اب یہ وہ یہ نہیں کرے گا کہ مسلح پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھ کے دعا کر کے مثلا کسی اور بندے سے، کسی ذات سے کہ جو ان سے بالا تر تصور کی ہوئی ہے، بیٹھ کے کہے کہ اس سلسلے کو برطرف کرو، فلاں کرو، یہ نہیں کرے، بلکہ خود جو ہے اس کے پیچھے جائے گا. بس خدا کی ضرورت انسان کو فقط مرحلہ تخیل کے اندر ہے، اور وہ بھی اپنی جہالت کی وجہ سے. لیکن اس سے جب رشد کر جاتا ہے تو اس کو خدا کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. یہ نظریہ ہے اگست کونت کا. اس کے بعد اس کا نقد ہے، یہ انشاءاللہ پھر بعد میں، کیونکہ ٹائم گزر گیا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.